بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام درود پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان گرامی قادر پروردگار کا احسان ہے اس کا لطف ہے کہ اس وقت ہم اور آپ فرش اعضا پر موجود ہیں اور 1441 ہجری امام بارگاہ چاردہ معصومین کی اس چھٹی مجلس سے آپ سے مخاطب ہیں. ان مجالس کا جو عنوان قرار پایا وہ نظام ولایت ہے. گزشتہ مجلس میں ہم نے پروردگار عالم کی ولایت کی اقسام بیان کی تھیں. آج سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھا دیتے ہیں. وہ ولایت کی اقسام پروردگار عالم سے متعلق تھیں اور یقیناً جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ولایت کی جتنی بھی اقسام کر دی جائیں وہ یقیناً ہر تمام کی تمام اقسام ذات گرامی پروردگار کی طرف ہی پلٹ جائے گی. اس لیے کہ ولایتوں کو کا متحمل جو ولایت کا مالک ہے وہ پروردگار عالم ہی ہے اور اس نے اپنے اس ولایت کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے ولایت کو زمین پر قانون کو زمین پر نفاذ کے لیے ہادیان کا سلسلہ جاری کیا اور وہ ہادیان کا سلسلہ جو کہ آدم سے شروع ہوا تھا خاتم پہ ختم ہوا اور غدیر کے میدان سے ہمیں ایک ایسا رہبر ملا کہ جو کہ پھر اس قانون کو لے کر کے قیامت تک ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ وہی ولایت کا سلسلہ ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ ولایت کے یہ جو دوسرا پہلو ہے اس سے متعلق ہے. عزیزو اگر مخلوق خود سے اپنی طرف سے کسی شخص کو یا کسی فرد کو یا کسی جماعت کو کارہائے خداوندی کے اندر منسوب کر دے اپنی طرف سے تو یہ شرک ہوگا.
سبحان اللہ بے شک.
اگر ہم وظیفہ پروردگار میں کارہائے پروردگار میں کارہائے خداوندی میں کسی کو خود سے شریک کریں تو یقیناً یہ جملہ ہی بتا رہا ہے ہم شریک کر رہے ہیں تو. لیکن یہ لطف پروردگار ہے کہ اگر وہ مخلوقات میں سے کسی کو اختیار دے دے تو یہ عین توحید ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے جب اس نے قرآن کریم میں وسیلے کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ وجعلوا الیہ الوسیلہ, یہ نہیں کہا کہ اس کی راہ میں وسیلہ بناؤ, بلکہ کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی راہ میں وسیلہ بناؤ نہیں تلاش کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بنا تو ہم چکے ہیں, تمہیں ہے کہ ڈھونڈنا ہے کہ وہ وسیلہ کون ہے جسے پروردگار نے اپنی قرب کا ذریعہ قرار دیا ہے. درود پڑے محمد والے محمد پر. خوب, تو یہاں پر ہم نے ان وسائل کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم چونکہ مسبب الاسباب ہے اور بندوں کی ہدایت کے لیے اس نے یقیناً اسباب فراہم کیے ہیں, تو جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اور قرآن کریم کی جو آیات جس طرف اشارہ کر رہی ہیں, بہت سے مقامات کے اوپر ہمیں پروردگار عالم کی جو ولایت ہے اس میں کچھ مقامات کے اوپر ہمیں چند برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو کہ کسی حوالے سے اس ولایت کے حامل ہیں. اور وہ کون ہیں؟ یقیناً جس طرف ہم بات کر رہے ہیں, جس امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں, وہ تو ہے ہی چاردہ معصومین. اب چاردہ معصومین میں بیٹھ کر چاردہ معصومین کی بات نہیں ہوگی تو کس کی بات ہوگی؟ درود پڑے محمد والے محمد پر. چنانچہ اہل بیت علیہم السلام کو جو ولایت حاصل ہے روایات کی مدد سے اور آیات کی مدد سے, اگر انہیں منقسم کیا جائے تو کم از کم چار انداز سے منقسم کیا جا سکتا ہے. بہت توجہ, خیال رہے کہ یہ تقریر ہم ایسے ماحول میں کر رہے ہیں کہ چاردہ معصومین میں بیٹھے ہیں اور معصومین علیہ السلام کو بہت زیادہ ماننے والے بھی مجھے سن رہے ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی, کون سی جماعت؟ یہ جو جماعت میرے سامنے بیٹھی ہے اس وقت اور جو مجھے سن رہی ہے, یہ وہ جماعت ہے کہ جس کا خاصہ کیا ہے کہ اگر اس کے مکتب کو میں مکتب ولایت کہوں تو غلط نہ ہوگا. یعنی کہ آپ کی اور میری پہچان ہی ولایت ہے. تو اب اپنی پہچان کو بھی سامنے رکھیے گا اور جو اقسام آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو بھی سامنے رکھیے گا اور پھر ڈھونڈیے گا کہ میں اس قسم کی ان تمام اقسام میں میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے. تو اب اگر چار طریقے سے ہم ان ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو منقسم کریں گے تو اس کے اندر جو کی جا سکتی ہیں ممکنہ اقسام, اس میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے ولایت تصرف یا ولایت تصرف. ولایت تصرف یعنی کون کے اوپر ولایت؟ تکوین کے اوپر ولایت. پروردگار عالم کے اذن سے جب یہ کون کے اوپر اپنا تصرف کرتے ہیں. چنانچہ اگر چاند کو اشارہ کیا تو چاند تو ٹکڑے ہو گیا, اگر کنکر کو ہاتھ پہ لے لیا تو کنکر بھی گویا ہو گیا. اسی انداز کی ولایت یعنی کہ وہ قوانین تکوینیہ کے جو کہ موجودات پر رائج ہیں, جو موجودات پر نافذ ہیں, ان قوانین پر تصرف کر لینا. تو یہ ولایت اہل بیت علیہم السلام کو حاصل ہے. مثلاً کئی مقامات کے اوپر ہمیں برادران کی کتب سے بھی نظر آتا ہے. مثلاً ایک روایت میں برادران کی کتب سے ہی عرض کر دیے دیتا ہوں, ابن جریر طبری نے تاریخ طبری میں بھی لکھا ہے, جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا ہے کہ جب فرزند زہرا مدینہ سے کربلا تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں پر آپ نے قیام کیا, جب وہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم ہوا کہ وہاں فرزند رسول آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے, اب واقعہ طویل ہے مختصر کر رہا ہوں, ایک کنویں کی طرف اشارہ کیا, پانی لایا گیا کہ یہاں پر ایک کنواں ہے اور اس کا پانی بہت کڑوا ہے. تو جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ایک ڈول پانی منگوایا، اس میں ایک گھونٹ اس پانی کا لیا اور واپس اس ڈول میں ڈال دیا اور کہا جاؤ اس کنویں میں ڈال دو۔ اس ڈول کو کنویں میں ڈالا گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہوا۔ یہ کون پر تصرف نہیں تو اور کیا ہے جو پانی کی کیفیت کو بدل دے؟ اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، درود پڑے محمد والے محمد۔ اور اسی انداز سے دوسرا واقعہ بھی آپ کے سامنے نقل کروں، جس کو بھی تاریخ میں نقل کیا گیا ہے، تاریخ البغداد کے اندر بھی اگر دیکھیں گے تو نظر آئے گا۔ مثلا وہ یاد ہے نا، میسم کی دکان پر امام وقت کا آ کر بیٹھ جانا، کیا ہی بات ہے کہ ناصران ایسے ہوں، مولا کے چاہنے والے ایسے ہوں کہ وقت کا امام خود چل کر میسم کی دکان پر آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ اور وہ واقعہ اگرچہ طویل ہے، بہت مختصر کروں گا، کہ ایک مرتبہ آئے اور دکان میں بیٹھ گئے، میسم کو کوئی کام تھا، اٹھ کر جانے لگے، کہا بیٹھے ہیں میں بس ابھی آتا ہوں۔ اتنے میں درمیان میں کوئی شخص آ گیا اور اس نیت سے آیا کہ آج تو میں ان کو بلف کروں گا، دھوکہ دوں گا، اور پھر جا کر ان کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا دیکھو تمہارے امام کو میں نے دھوکہ دے دیا۔ اور کیا کیا انہوں نے، کہا کہ یہ کھجوریں خریدنی ہیں مجھے۔ کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، کتنے کی ہیں؟ کہا اتنے کی ہیں، ایک درہم کی ہیں۔ درہم نکال کے دے دیا، کھجوریں لے گئے۔ ٹھیک ہے، اب جب گھر میں آئے اور اپنی ہی زوجہ سے کہا کہ دیکھو تم کس کی بات کرتی ہو، وہ ایسے ہیں، میں نے تو کھوٹا درہم دے دیا ہے اور یہ کھجوریں لے کر آ گیا ہوں۔ بس یہ کہہ کر اب ایک دانہ اٹھایا ہے، اور جیسے ہی اپنے منہ میں وہ دانہ ڈالا تو وہ کھجور اس قدر کڑوی کہ حلق میں اٹک گئی، اب نہ اگلی جائے نہ نگلی جائے، پریشانی ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے جناب اس مصیبت سے جان چھوٹی۔ اب ان کو غصہ بھی بہت آیا کہ یہ میں کیا اتنی کڑوی کھجوریں خرید کر آ گیا ہوں، ابھی بھول گئے کہ درہم کون سا دیا تھا۔ دوبارہ وہ کھجوروں کو لے کر دوبارہ سے گئے میسم کی دکان پر، دیکھا مولا بیٹھے ہوئے ہیں، کہا یہ لے لیجئے، یہ تو بہت کڑوی کھجوریں ہیں۔ کہا تمہارا دینار جو تھا وہ کون سا صحیح تھا؟ نہیں، اتنے میں میسم آئے، کیا ماجرا ہوا، بیان ہوا۔ اب میسم نے سن تو لیا لیکن سر پکڑ لیا، اب ان کھجوروں کا کیا ہوگا؟ کہا نہیں میسم، کھجوریں کڑوی نہیں ہیں، میں نے کہہ دیا تھا تو ہو گئی تھی۔ میں نے کہہ دیا تھا تو ہو گئی، یہ ولایت تصرف ہے، یعنی کہ قوانین تکوینیہ میں تصرف کا حق رکھتے ہیں اور پروردگار کے اذن سے۔ لیکن عزیزو یہاں ایک نقطہ دے رہا ہوں، اگرچہ آئندہ مجالس کے اندر بھی بیان کروں گا، یہ کرامت کا دکھانا، یہ معجزہ کا دکھانا، اس معجزے سے نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ معجزے سے نظام قائم نہیں ہو سکتا، نظام تو معاشرے کی مدد سے ہی قائم ہو سکتا ہے۔ اور ان ائمہ اطہار کا ایک نکاتی ایجنڈا ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ سازی کریں گے تاکہ قوانین الہیہ یہاں پر نافذ ہو سکیں۔ وہ معجزہ ذہن میں ہے کہ ایک مقام پر کئی مقام کے اوپر ایک ہی وقت میں موجود رہے، یعنی کہ اپنے جیسے کئی مختلف مقامات پر بھیج دیے، معجزے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب نظام ترتیب دیا جائے گا تو پھر نمائندہ آپ میں سے چوز کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ کوئی عثمان بن حنیف ہوگا، کوئی محمد بن ابی بکر ہوں گے، یہ معصوم نہیں ہوں گے مگر امام کے نمائندے ہوں گے، درود پڑے محمد والے محمد پر۔
اللہ اللہ محمد والے محمد۔
ولایت جو انہیں حاصل ہے وہ ولائے قرابت ہے. ولائے قرابت تک لے جانے کے لیے کچھ آیات آپ کو ہدیہ کروں گا. قرابت کی ولایت ان کو کیسے حاصل ہے؟ قرآن کریم میں یہ ولایت ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ چنانچہ سورہ مبارکہ فرقان کی وہ آیت کہ جس کے اندر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُعَدَّ الظَّالِمْ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتخذتُ مع الرسول سبيلا. اور قیامت کے دن ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کہے گا. کون؟ کافر کہے گا، ظالم کہے گا. اور قیامت کے دن ایک ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر کہے گا یا لیتنی اتخذتُ مع الرسول سبيلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو پکڑ لیا ہوتا. وَيَا وَيْلَتَا، مجھ پر کیا آفت آئی تھی کہ میں نے لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ مجھ پر کیا آفت آئی تھی، کاش میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا. دو مجرم ہیں یہاں پر، ایک مجرم ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے اور دوسرے مجرم کو کہہ رہا ہے کاش اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، اس نے مجھے ذکر سے دور کر دیا جبکہ وہ مجھ تک آ گیا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے رسول کو تو پکڑ لیا تھا، یہ بتاؤ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو پروردگار کا پیغام لے کر آئے، جو رسالہ، جس کو بھیجا گیا ہو. تو کیا دے کے بھیجا ہے؟ پیغام دے کے بھیجا ہے، تبھی تو رسول کہلائے گا. اس رسول کو پکڑ لیا ہے، یعنی کہ کیا رسول کو تو پکڑ لیا ہے لیکن سبیل کو نہیں پکڑا. رسول کو جانتا ہے، رسول کو سب پکڑ لیا ہے لیکن سبیل کو نہیں پکڑا. اب یہ سبیل کیا ہے؟ آگے چلیے، اگلی آیت بعد میں پڑھوں گا. سورہ مبارکہ ہود میں آ جائیے، سبیل ذہن میں رکھیے گا. ارشاد ہو رہا ہے یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہا، ان اجری الا علی الذین فطرنی فلا تعقلون، میرا اجر جو ہے وہ تو اس کے اوپر ہے کہ جس نے مجھے شروع کیا ہے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی کہ آدم سے وجود بخشا ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ انبیاء کا شیوا بتا رہا ہوں کہ جب انبیاء اجر کی بات کرتے ہیں تو کس لہجے میں بات کرتے ہیں، کہ تم سے کچھ نہیں چاہ رہا، میرا اجر تو اس کے اوپر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے شروع کیا ہے. اسی انداز سے سورہ مبارکہ فرقان کی 57 نمبر کی آیت میں آ جائیے. یہاں پر کیا ارشاد ہوا؟ کہا قل ما اسألکم علیہ اجرا. اب یہاں کہلوایا جا رہا ہے رسول سے. وہ ہود کے اندر کی آیت تھی، یہ فرقان ہی کے اندر کی آیت ہے. ایک مانگنے والا خود سے نہیں مانگ رہا. آیتیں بہت سی ہیں، میں نے اختصار سے عرض کیا ہے، تقریباً 5 سے 7 مقامات کے اوپر اس انداز سے آیت ہے. کسی نبی نے اجر جو ہے وہ نہیں مانگا، ایک نبی نے اجر مانگا بھی نہیں، اس سے منگوایا گیا ہے. تو آیت ہے قل، ان سے کہو. اور اس نے جب کہا تو کیا کہا؟ کہا قل ما اسأل. ابھی آپ کے ذہن میں جو آیت آ رہی ہے وہ نہیں پڑھوں گا. ابھی اس آیت تک پہنچنے کے لیے ذرا راستہ تو دیکھیے. تو کہتے ہیں قل ما اسألکم علیہ اجرن، ان سے کہہ دو میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، الا، مگر یہ، اب تیار ہو جائیے، یعنی کہ تم سے تو میں کوئی اجر چاہی نہیں رہا ہوں، مگر اب ہم سننے کے لیے تیار ہو گئے کہ اب وہ اجر ہے وہ جو کیا مانگا جا رہا ہے. آپ سے پہلے کے تو کسی نبی نے کوئی اجر نہیں مانگا، کہاں ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ایک نبی ہے جو اجر مانگ رہا ہے. اب کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا، مگر، اب وہ مگر کیا ہے؟ کہتے ہیں الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا، بس وہ اجر یہی ہے کہ جو چاہے وہ سبیل کو پکڑ لے. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی آج میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے جو ہے یہ فلاں چیز دے دیں، اور تھوڑی دیر بعد کہوں کہ دیکھیں آج میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے وہ والی چیز بھی دے دیں، آپ کہیں گے یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے مانگا تھا وہ یہی کہہ کے مانگا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا بس یہ مانگوں گا, اور اب جب یہ دوسری چیز مانگ رہے ہیں لفظ بدل کر, تو اس سے میں کیا مراد لوں کہ آپ کو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے؟ یعنی کہ یہ اور وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ کر سوال کرے کہ کچھ نہیں چاہ رہا مگر یہ, تو اگر لفظ بدل جائیں تو بھی مصداق نہیں بدلے گا. اگر ایک جگہ یہ کہا ہے کہ تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ جو چاہے سبیل کو پکڑ لے, اب اگر وہی رسول سورہ شورا کی 23 آیت میں کہیں کہ قل ما اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربۃ, تو سمجھ جانا کہ جس سبیل کو پکڑنے کا کہا جا رہا ہے وہ مودۃ فی القربۃ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. درود پڑے محمد والے محمد کا. رسول نے جس سبیل کی طرف اشارہ فرمایا کہ تم سے کوئی اجر نہیں طلب کر رہا مگر یہ کہ یہ سبیل جو پکڑنا چاہے پکڑ لے, یعنی کہ ہم اجبارن نہیں کہہ رہے ہیں, اختیار تمہارا ہے, بلند کر کے دکھانا ہمارا کام ہے, ماننا تمہارا کام. درود پڑے محمد والے محمد. پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سبیل تھی جسے چھوڑ دیا گیا تھا, میں نے اشارہ بھی کیا کہ بلند کر کے دکھانا تو ہمارا کام تھا, ماننا تمہارا کام ہے. اب ذرا ان کی سنیے کہ جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کاش رسول کو تو مان لیا تھا, اس سبیل کو بھی مان لیتا. تو وہ سبیل کون سی ہے؟ جیسے ہی ان کا جملہ ختم ہوا یا رسول کا جملہ شروع ہوتا ہے, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن المحجورا, گویا ہمیں معلوم ہو گیا کوئی حاضر تھا جس کو اس نے چھوڑ دیا تھا. درود پڑھ رہے ہیں. کل کسی کا انٹروڈکشن ہاضا کہہ کے کرایا گیا تھا اور اس نے یہ ہاضا چھوڑ دیا تھا, اس لیے کہ رسول یہ نہیں کہہ رہے ان قوم اتخذوا القرآن المحجورا, میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا. جی نہیں, اگر میں یہ کہوں کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا اور دوسری طرف یہ کہوں ہاذا القرآن المحجورا, تو یہ بتاؤ کہ وہ میدان حشر میں یہ تاج کمپنی کا قرآن رکھا ہوگا وہاں پر پرنٹ ہوا ہوا, یہ کتاب جس طرح سے یہاں رکھی ہوئی ہے وہیں پہ تاج کمپنی کا قرآن رکھا ہوگا, اور رسول اللہ اس کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں گے کہ یہ والا قرآن چھوڑ دیا تھا. تو ماننا پڑے گا کہ اب جب اشارہ کر کے قرآن کا انٹروڈکشن کیا جائے گا تو یہ کوئی اور نہیں ہوگا, یعنی روح قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا اس نے اپنے وقت کے امام ہی کو چھوڑ دیا تھا. درود پڑے محمد والے محمد. تو رسول اللہ کے قرابت داروں سے مودت کرنا, محبت کرنا, یہ ولایت قرابت ہے. میں نے دونوں ترجمے کر دیے, مودت کرنا اور محبت کرنا. اگرچہ برادران کی کتب میں محبت کا لفظ موجود ہے لیکن وہاں تھوڑا سا بس یہاں حاشیہ کھینچوں گا کہ عزیزو دیکھو محبت جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور مودت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن مودت کے لیے معرفت شرط ہے, یعنی پہچان کر جو کی جائے گی مودت ہوگی. اہل بیت کی فقط محبت کافی نہیں ہے, مودت کافی ہے, ان کے حق کو پہچان کر محبت کی جائے یہ مودت ہے. چنانچہ تیسری ولایت جو ان کو حاصل ہے وہ ہے ولایۃ امامت. کون سی ولایت؟ ولایۃ امامت. امام یعنی پیمانہ, امام یعنی ناپنے کا اوزار. وہ جو مستری لوگ دیوار بناتے ہیں نا, تو وہاں ایک ڈوری پہلے ٹانگی جاتی ہے, معلوم ہے عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام. یعنی اس ڈوری کو دیکھ کر یہ دیوار بناتے ہیں کہ بالکل سیدھی بنے. جو ڈوری دیوار سیدھی کر دے اسے امام کہتے ہیں, اور وہ کہ جو کردار سیدھا کر دے اسے کیا کہیے گا؟ ہے تو وہ امام, یعنی کہ جس کو دیکھ کر اپنا عمل صحیح کر لیا جائے تو وہ امام قرار پائے گا. چنانچہ تین چار مقامات کے اوپر ہمیں کچھ روایات نظر آتی ہیں, میں بہت سلیکٹڈ روایات آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اس میزان کو ترازو کا عنوان بھی دیا جا سکتا ہے, کیونکہ ترازو میں بھی آپ کسی شے کو تول رہے ہوتے ہیں. اچھا, اب چونکہ بہت ہی بیدار لوگ ہیں اور یقیناً گریجویٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہماری گزشتہ مجالس کی جو اگزامپلس تھیں وہ بھی بڑی اس انداز کی تھیں. اب اگر میں آپ سے کہوں, دیکھو مختلف چیزوں کو ناپنے کے لیے مختلف انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت ٹیمپریچر, آج جیسے بہت گرمی تھی تو وہ ٹیمپریچر آپ نے کس چیز میں ناپا تھا؟ آپ کہیں گے تھرمومیٹر کے اندر تھا جناب, اس کے اندر نظر آ گیا تھا. اچھا, آپ اگر کسی چیز کو تول رہے ہوتے ہیں, اور اگر وہ کوئی سالڈ چیز ہے تو اس کو تولنے کے لیے آپ کے پاس یونٹ کیا ہے؟ کے جی ہے, کلو گرام میں تولتے ہیں, اس کے لیے پھر ترازو الگ ہے. اچھا, اسی انداز سے اگر کسی لکوڈ, کسی سیال مادے کو اگر گیج کرنا ہو تو کیا کریں گے آپ؟ لیٹرز میں تولیں گے, تو اس کا پھر انسٹرومنٹ الگ ہوگا. ایسا ہی ہے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شے کو تولنے کے لیے اس کے مناسبت سے ترازو موجود ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ اگر ہر شے کو تولنے کے لیے اس کے ہی جیسا یا اس کے مزاج سے متعلق ترازو موجود ہے, تو یہ بتلاؤ کہ جو ہم روزمرہ افعال انجام دیتے ہیں یا پروردگار کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی فعل انجام دیتے ہیں, اگر میں اس فعل کو تولنا چاہوں تو کس ترازو پہ تولوں گا؟ بھائی کتنے کے جی روزے رکھے ہیں آپ نے؟ یہ کتنے لیٹر روزے رکھے ہیں آپ نے؟ بھائی کوئی تو یونٹ ہوگا, میں کس چیز میں تولوں گا؟ تو یقیناً جس شے میں تولا جائے گا اس کو کیا کہیں گے؟ ترازو کہیں گے؟ اسے میزان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اب بس بہت وقت نہیں ہے کہ میں بہت تمہید میں وقت لوں, آپ کو مفاتیح الجنان میں لے جاتا ہوں. امیر المومنین کی زیارت اٹھا کر دیکھ لیجئے گا, جب امیر المومنین کو سلام کر رہے ہیں کہتے ہیں السلام علی المیزان الاعمال, سلام ہو آپ پر اے اعمال کے میزان, یعنی کہ آپ وہ میزان ہیں جس کو دیکھ کر میرے عمل کو تولا جائے گا. درود پڑھے محمد والے. چنانچہ چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ ان امیر المؤمنین والائمہ من ذریتی ہم الموازین, بحار الانوار کے اندر روایت ہے کہ یقیناً اصلاً امیر المؤمنین اور ان کے اوصیاء, اس انداز سے کیونکہ وہ پلر ہیں, وہ بیسک ہیں, وہ پہلے ہیں, کہا وہ میزان ہیں اور ان کے اوصیاء جو ہیں وہ میزان ہیں. یعنی کہ کیا, اب بہت توجہ, کربلا میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے یہ تذکرہ چھڑا اور ہم نے یہ بات بیان کی, تو مجمع میں سے پھر ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے اسے سوال کیا, وہ میں بیان کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ دیکھو وہ میزان اسی انداز سے ہیں کہ صبح اٹھ کر دو رکعت نماز میں نے بھی پڑھی تھی, اور اسی وقت کوئی اور بھی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا, تو پروردگار دیکھے گا کون تھا وہ, وہ جو 1441 ہجری کے اندر امام اور میزان موجود ہے, تو پروردگار دیکھے گا تمہاری نماز میں اور ان کی نماز میں کتنا فرق ہے. کہا نہیں, یہ تو اگر اس انداز سے ناپا جائے گا تو پھر تو کسی کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی. تو ہمارا جواب یہ تھا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تمہاری نماز ناقص ہے, لیکن پروردگار کا اصول یہی ہے کہ جب اشیاء کو تولتا ہے تو میزان کو جس کو کہتے ہیں اسٹینڈرڈ قرار دیتا ہے. آپ اپنا اسٹینڈرڈ گرا لیجئے گا, پروردگار اسٹینڈرڈ نہیں گرائے گا. اصول ہے. اور یہ جو عام روزمرہ میں آپ دیکھتے ہیں ایک عجیب مسئلہ ہے, بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے بچپن میں کہ جناب المیزان, اور وہاں پر جناب میزان قائم کیا جائے گا. کہا کیا کیا جائے گا میزان میں؟ کہا ایک طرف تمہارے برے اعمال رکھے جائیں گے, ایک طرف تمہارے اچھے اعمال رکھے جائیں گے, پھر تولا جائے گا کون سے زیادہ ہیں. کیا کہنے, کیا میزان بنایا ہے آپ نے خدا کی قسم. یعنی کہ ترازو کے دو پلڑے, پہلے میزان جیسے ہی کہا وہاں ترازو, یہ پرچون کی دکان والا ترازو آ گیا. مطلب کھانے پینے سے تو باہر آ ہی نہیں رہے نا, مادیت سے تو باہر نکل ہی نہیں رہے. ارے اگر نہیں نکل رہے تو کم از کم اسی میزان کو دیکھ لو کہ ایک طرف تو وہ چیز رکھی ہے جسے تولا جا رہا ہے, دوسرے پلڑے میں کیا رکھا ہے. کہا اسٹینڈرڈ رکھا ہے جو 1 kg اسٹینڈرڈ ہے, اور اس کو دیکھ دیکھ کے اس کو تولا جا رہا ہے. تو یہ بتلاؤ وہاں جو تمہارا میزان قائم کیا جائے گا, تمہارا اچھا عمل ایک طرف رکھا جائے گا اور اس کے اسٹینڈرڈ کے طور پہ برابر میں برا عمل رکھا جائے گا. وہ اچھا عمل کس انداز کا ہوگا جس کے مقابل میں برے عمل کے مقابلے میں تولا جا رہا ہوگا. یقیناً یہ مضحکہ خیز میزان ہوگا. تو یقیناً اب ماننا پڑے گا کہ اگر وہاں کوئی ایسا میزان قائم ہوا اور میری نماز کو ایک پلڑے میں رکھا, تو یہ بتلاؤ دوسرے پلڑے میں کس کی نماز کو رکھیں گے. درود پڑے محمد والے محمد پر. چنانچہ چھٹے امام سے ہی ایک مرتبہ دوبارہ سوال کیا گیا, مختلف مقامات کے اوپر ہی سوالات ہوئے اور آپ نے برجستہ جواب دیا. آپ نے جواب دیا ہم پوچھ لیا. ایک آیت ہے جہاں پہ ہے منازع الموازین القسط یوم القیامہ, اور اب وہاں پر جو ہے وہی موازین قائم کیے جائیں گے یوم القیامت کے اندر. تو پوچھا کہ یار یہ جو یوم القیامہ ہے, یہ اس میں موازین سے کیا مراد ہے, وہ کون سا میزان قائم ہوگا. یہ ایک اور جگہ پر پوچھا گیا, امام نے جواب دیا کہ ہم الانبیاء والاوصیاء, میزان اعمال سے مراد انبیاء اور ان کے جانشین ہیں. یعنی کہ کیا, اب انبیاء اور ان کے جانشین, بہت توجہ, نتیجہ دے رہا ہوں, یعنی جو حجت زمان ہے وہ آپ کے اور میرے اعمال کا میزان ہے. درود پڑے محمد والے محمد. یہاں تک تو میں نے 3 ولایتیں بیان کی, ولایت قرابت, ولایت تصرف اور ولایت امامت. عزیزو اس وقت عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں, میں بہت چیلنج سے بات کہہ رہا ہوں, عالم اسلام میں جتنے مسلمان ہیں, اس میں یقین کیجئے کہ کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا معاذ اللہ کہ جناب اہل بیت سے محبت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کو ہم ناسبی کہتے ہیں, اور مراجعین کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی اہل بیت سے دشمنی کرنا رسول اللہ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے, اور رسول اللہ کا دشمن کیا مسلمان ہوتا ہے؟ کوئی نہیں. تو تمام مسلمان یقیناً یہ بات مانتے ہیں. اسی طریقے سے ولایت تصرف, میں نے خود جلال الدین سیوطی اور ابن جریر طبری کی کتاب سے نقل کیا ہے کہ کس انداز سے انہوں نے تکوین کے اوپر, اور 85 واقعات ہیں آپ بھی جانتے ہیں, تو یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, مانتے ہیں. تیسری بات امامت, یعنی کہ ان کے عمل کو دیکھ کر اپنا عمل ٹھیک کر لینا. وہ مسجد نبوی کا واقعہ یاد ہے نا, حسن حسین کھیلتے ہوئے آئے ہیں اور ایک بوڑھا شخص ہے جو کہ غلط وضو کر رہا ہے, اور بڑے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھیا دیکھو میں وضو کر رہا ہوں, دیکھو صحیح کر رہا ہوں, اور ان کو دیکھ کر وہ جو بزرگ وضو کر رہے تھے انہوں نے اپنا وضو صحیح کر لیا. تو اس حد تک تو میزان سبھی مانتے ہیں یقیناً, اہل بیت کے گھر کا بچہ ہے, رسول اللہ کے گھر کا بچہ ہے, کبھی غلط کام نہیں کرے گا, تو اگر یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کر لو. تو یہ بھی سب کا ہی عقیدہ ہے. تو یہ تو سب کا ہی عقیدہ ہے. آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں مکتب ولایت سے تعلق رکھتا ہوں, तो व्हाट इज द स्पेशलिटी बिहाइंड दिस? क्या स्पेशल है आप पे जो मैं आपको कहूं मकतबे बिलाए? ये तो तमाम मुसलमानों का नजरिया और अकीदा है, तो अब मानना पड़ेगा। इसका मतलब कि अब तक जितनी विलायतें बयान हुई हैं ये तो वो हैं जो कि मुतफक्का विलायत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जो विलायत बयान कर रहा हूं यहां से मसाइल शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये नुक्ता डेविएशन है, दिस इज द पॉइंट ऑफ डेविएशन। इस वक्त अगर आलम इस्लाम के मसले हैं और वो चाहते हैं कि हल कर लें, तो उनको इसी पॉइंट पर आना पड़ेगा जिसको हम पॉइंट ऑफ डेविएशन कह रहे हैं, जहां से इनहराफ हुआ है। तो वापस वहीं लौटो जहां से इनहराफ हुआ था, यकीनन मामला सुधर जाएंगे। और वो कौन सा नुक्ता है? वो है विलाए जामत। विलाए जामत यानी क्या? यानी आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को जिंदगी के हर हर शोबे में रहबर करार देना। जिंदगी के हर शोबे में, यानी मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, ये जिंदगी कौन सी है? मस्जिद की जिंदगी जी नहीं, वो इमामत के अंदर बात थी कि मैं वजू कर रहा हूं कैसे करूं, आपने पूछा, उन्होंने बताया, आपने वो अमल कर लिया, अब बात खत्म। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सर्विस ऑन डिमांड है, ये बस आपने पूछा, उन्होंने बताया, अब आपका मामला उनका खत्म। जी नहीं, जो रहबरियत है, जामत है, ये हर हर लहजा, हर हर जिंदगी का वो मौका जिसमें तुम सांस खींच रहे हो, उस वक्त तुम्हारा रहबर कौन है? वो विलाए आइमा अतहार, यानी कि आइमा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रहबर और हादियान होंगे। अगर मैं दफ्तर में होऊंगा मेरा रहबर वो होगा, अगर मैं घर में होऊंगा मेरा रहबर वो होगा, अगर मैं अपनी मुआशरती जिंदगी बसर करूंगा रहबर वो होगा, मैं अपनी सियासियात कर रहा हूंगा इस सियासत में मेरे रहबर वो होंगे। समझ रहे हैं बात को? सियासी सियासत किसे कहते हैं, यानी मुआशरे में जिंदगी कैसे गुजारनी है, आपने मुआशरा साजी कैसे करनी है और मुआशरे को चलना कैसे है, इसको सियासत कहते हैं। मगर मसला यह है कि चूंकि मेरा पॉइंट ऑफ डेविएशन यहां था और मैं अहले बैत के दर को छोड़कर गैर के दर पर चला गया, और वो था कि जो कि खुदा के बनाए हुए के मुकाबले पे बना हुआ था, यानी कि वो तो विलायत खुदा वाले लोग थे और ये विलायत ताहूत वाले लोग थे। अब जो विलायत ताहूती होगी वो उसे विलायत खुदा से बहुत दूर ले जाएगी। अब जब विलायत ताहूती कोई सियासत करेगी तो यकीनन वो इसी अंदाज की सियासत होगी जो हम दुनिया में देख रहे हैं, और इस अंदाज से देख रहे हैं कि जैसे ही मैं लफ्ज़ सियासत कहता हूं इंतहाई मकरू चेहरा मेरे सामने आ जाता है। वो आता ही इसीलिए है कि कल तुमने इलाही सियासत को छोड़ दिया था और ताहूत की सियासत को अपना लिया था। यही वो विलाए ज़ियामत थी कि जो गदीर के मैदान में मिली थी। अब मुझे बताओ कि वो जो विलाए तसर्रुफ है ये बतलाइए, क्या क्या वो विलायत तसर्रुफ किसी से छीनी जा सकती है? बस परवरदिगार ने आपको इज़्ज़त दिया है कि आप तकवीनी कानून में तसर्रुफ कर लीजिए, इन्होंने कहा नहीं ये तो मुझे करना है और मैं आपसे ये छीन लेता हूं, क्या ऐसा मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। विलाए मुकद्दर यकीनन जो जिंदा जमीर शख्स है जिसमें जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो वो यकीनन कमाल से मोहब्बत करता है, और ये कमाल उसको अहले बैत में ही नजर आता है। ये उसकी फितरत का तकाजा है कि कमाल से मोहब्बत फितरत का तकाजा है। और तारीख शाहिद है कि हर दौर का इमाम जो है वो अपने वक्त का बाकमाल तरीन फर्द हुआ करता है, तो ये भी अकलन जरूरी है कि उसी से मोहब्बत की जाए। और ये हमने देखा भी कि यकीनन दुश्मन होते हुए भी अगर फजीलत बयान हो रही है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम ही की फजीलत बयान हो रही है।
सुनिए जनाब सैयद अल-बलाए सलाम।
یہاں تک کہ خولی ملعون بھی جو سر اٹھا کر لے جا رہا ہے تو کہہ کیا رہا ہے؟ کہتا ہے میری جیبوں کو درہم اور دینار سے بھر دو، اس لیے کہ جس کا سر میرے پاس ہے اس جیسا نسب عرب میں کسی کا نہیں ہے۔ مطلب قصیدہ پڑھ رہا ہے لیکن سر بھی اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اہل بیت کی حقانیت ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، تو یہ بھی ایک سیدھی سادھی سی بات ہے، یقیناً یہ چیز چھینی نہیں جا سکتی، دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے۔ ولایت امامت، اس میں بھی یقیناً کہ چونکہ آج تک کوئی بھی ان کے کردار میں کوئی نقص نکال نہیں سکا، ان کی زندگیاں جیلوں میں گزر گئیں لیکن آج تک فرد جرم نہیں آئے دوستوں کا کہ کس جرم میں قید ہوئے۔ ائمہ کی زندگیاں جیل میں گزری یا نظر بندی میں گزری لیکن آج تک کوئی بھی تاریخ یہ نہیں بیان کر سکی کہ جرم کیا تھا۔ تو جب جرم ثابت نہ ہو سکے تو مجرم کون ہوتا ہے؟ تو تاریخ کے اندر مجرموں کا چہرہ آشکار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز چھینی نہیں جا سکتی، تو یہ بدلا، یہ چھنا کیا ہے؟ تو چھنا تو وہی ہے جو غدیر میں ملا ہے۔ غدیر میں کیا ملا ہے؟ کیا علی کو ولایت ملی ہے؟ جی نہیں۔ تو ذوالعشیر میں کیا ملا تھا؟ کیا علی کو خلیفہ اور وصی کہہ کر کیا پہلے دن آپ نے تعارف کرایا تھا؟ جی نہیں۔ خطبہ دار کے اندر وصی بھی کہا، وزیر بھی کہا، تو یہ تو ٹائٹلز ہمیں پہلے دن مل گئے۔ تو یہ کون سی شے ہے جو غدیر میں دی جا رہی ہے؟ وہ یہی ولایت زعامت ہے کہ اب علی بن ابی طالب تمہارے ویسے ہی رہبر ہیں جیسا کہ میں رہبر تھا۔ اب اگر حکومت سازی ہو چکی ہے تو حکومت کرنے کا حق بھی فقط اور فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو یہ ہے وہ ولایت کے جو کہ ان کو وہاں ملی تھی۔ بس عزیزو، وقت تمام ہو گیا، باقی گفتگو بھی انشاءاللہ کل کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ علی کے جو کہ ہمیں میدان غدیر میں نظر آ رہے ہیں، اور ایک اور علی ہے کہ جو ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے۔ اس گھر میں چاہے اکبر ہو یا اصغر، سب کے سب عبداللہ ہیں، اور ان کے بابا ابا عبداللہ ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو عبداللہ بنا دیتا ہے، چاہے چھ مہینے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی عبداللہ کا، یعنی کہ عبدیت کی اس معراج پر پہنچا ہوگا اگرچہ چھ مہینے کا ہے۔ رباب کا ششماہا، اتفاق یہ ہے کہ آج جمعہ بھی ہے اور ایام عزا کا پہلا جمعہ بھی علی اصغر سے ہی منسوب ہے۔ یقیناً آج بہت سے والدین نے اپنے بچے کو علی اصغر کی شبیہ بنایا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بچے کو ہی شبیہ نہیں بنایا، جب باپ گود میں لے کر اسے امام بارگاہ لا رہا تھا نا، تو نیت یہی کرنی تھی کہ امام بارگاہ نہیں جا رہا، کربلا کے میدان میں جا رہا ہوں، کل جب وقت پڑے گا تو میں اپنی محبوب سے محبوب شے نہیں دیکھوں گا، یہ دیکھوں گا دین کیسے بچتا ہے۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس شہزادے کے مصائب پڑھ سکوں، اقرار کر رہا ہوں، بس اتنا بتلاؤں گا کہ جب سید الشہداء نے آواز استغاثہ بلند کی ہے، ذرا علی اصغر کا اکبر پن دیکھنا، جب علی اصغر کا اکبر پن دکھا رہا ہوں، سید الشہداء نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کہتے ہیں جنوں کی جماعت آئی ہے اور کہا ہے سید الشہداء حکم کیجئے ہم مدد کریں گے، آپ نے کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، آپ نے پھر آواز استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، کہ ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، کہتے ہیں ملائکہ کی جماعت آئی ہے، آپ نے ملائکہ کی جماعت کو بھی کہا نہیں تمہاری مدد نہیں چاہیے، اب تیسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟
नन्ना नासिर है जो झूले में तड़प कर रह गया है और खुद को झूले से गिरा दिया। क्या कहना चाह रहा है कि ये नहीं कह रहा बाबा मैं मदद करूंगा अपने वक्त के इमाम के इस्तगासा पर, ये नन्ना नासिर लम्बे कह रहा है। आपका लम्बे क्या हुसैन कहना और है, असगर का लम्बे कहने का अंदाज कुछ इस अंदाज का है। और सैयद शोहरा ने आपकी खिदमत को कबूल किया, यानी कि क्या वो जिनों को मना किया था कि तुम्हारी नुसरत नहीं चाहिए, मलाइका की नुसरत नहीं चाहिए, लेकिन जो मदद अली असगर कर रहा है सैयद शोहदा को यही मदद चाहिए। क्यों बेटा असगर, यकीनन मलाइका की मदद से जान बच जाएगी, जिनों की मदद से शायद जान बच जाएगी, तेरी मदद से जान तो नहीं बचेगी लेकिन मेरा मकसद बच जाएगा। ये है वो नन्ना नासिर जो के वक्त के इमाम के मकसद को बचाने के लिए मैदान में निकल आया है। और क्या मर्तबा है कि हर शहीद तो घोड़े पर सवार होकर गया है, जरा इस नन्ने मुजाहिद की सवारी। वो जो सवार दोशे पैगंबर था, अगर वो खुद अपने हाथों पर सवार करके किसी चरी को मैदान में लेकर आ जाए तो समझ जाना यजीदियत की शिकस्त वही हो गई है। तो चुनाचे वो क्या समझे कि हुसैन कुरान ला रहे हैं, लेकिन जब इमाम का दामन हटाया तो नन्ना शिशमा था। मसाइल तवील है, मुख्तसर करूंगा बस। अजीजो अब जरा इस नन्ने मुजाहिद की मासूमियत समझो, क्या कहा, अगर तुम्हारी नजर में मैं गुनाहगार हूं तो ये तो मासूम है। यानी तसव्वुर में, आलम तसव्वुर में जहां हुसैन की मासूमियत खत्म है वहां से अली असगर की मासूमियत। ये है अली असगर। बस अजीजों अपने शिशमाहे को गर्म रेती पे रख दिया, वहां पर फौजे अश्किया के अंदर कोहराम मच गया। हमारे साद ने यही कहा, इंतकलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। तो अजीजों मुझे ये बतलाओ, कलाम कर कौन रहा था? अगर तीर चलाना था तो सैयद शोहदा पे चलना था। अब समझ में आया वो कलाम हुसैन कौन था? यहां पर वो तीले से शोभे उस नन्हे से गले पर रिवायत लिखती है कि रुमाल की शिशमाहे की गर्दन एक कान से दूसरी कान। इतना कहूंगा कि जो तीर चला था उसका वजन अली असगर के वजन से ज्यादा था। बस हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लखते जिगर को हाथों पे लिया, चंद कतरे मुट्ठी में जैसे ही हथेली में आए शहजादे के खून को जमीन पे नहीं गिरने दिया। कुछ देर तक तो खून को देखा, फिर आसमान की तरफ उछाल दिया। क्या कहा, परवरदिगार मेरे लिए ये आसान है इसलिए कि तू देख रहा है। और हुसैन पुश्ते खैमा की तरफ तशरीफ लाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि माँ को अपने इस लखते जिगर का आखिरी दिन। अब हुसैन एक कदम आगे बढ़ते हैं, चंद कदम पीछे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तस्लीम अन्य अमरे। क्या कहा, मैं कहता हूं ساکت ہے، ماں سمجھی ہوگی کہ شاید پانی پلا کر لائے، شاید سکینہ بھی سمجھی ہوگی کہ پانی پی کر میرا بھائی آیا ہے، حسین سے کچھ نہیں کہا گیا، بس آبا دادا من پلٹ دیا۔ یار باپ نے ایک جملہ کہا کہ ہم سب کا یوں ہے، اے بیٹا کیا تیرے جیسے بھی نہر گر جاتے، کیا تجھے سے بھی نہر گر جاتے ہیں۔ آخری منزل سنیے گا، آپ کے سامنے کسی مسافر نے کیا نقشہ کھینچا ہے، یہی نقشہ تھا، آپ اپنے زمین پر بیٹھ گئے، ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھولی، ذوالفقار نے بھی کہا ہوگا مالا نہیں معلوم تھا مجھے یہ خدمت کرنے پڑی، اب یہ قبر نرمی سے قبر تیار ہو گئی، ربا کے ششمانے کو قبر میں لگا دیا۔ اب سنیے گا، حسین پر کئی مصیبتیں پڑی ہیں، آپ نے شدید گریہ دیا ہے، بقاء الحسین بقاء الشدیدا، حسین نے شدید گریہ کیا ہے، ان گریے کے مقام میں ایک مقام یہی وقت تھا، لیکن ایک فرد کے ساتھ وہ فرد کیا تھا، عزت آلو خود پہ فخر فرماتا، خود پر فخر کروں گا، رسول اللہ کے نواسے نے تمہیں کس وقت یاد کیا ہے، جب اس وقت شدید گریہ کیا،
اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں قریب معلوم ہو جائے کہ وہ کس جگہ پر بیٹھے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ میں محمد علیہ السلام کا، اپنی آخری حجت کا ظہور فرما کہ جو خانوادہ اہل بیت کے اوپر ہوئے بے ظلم و ستم کا انتقام لے سکے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ السلام کا، ہمارا نام ناصران امام حسین میں شمار کر۔ اللہم ارزقنا الکربلا، پروردگار آج ہم تجھ سے کوئی دعا نہیں مانگیں گے، بس ایک دعا مانگیں گے، اللہم ارزقنا الکربلا، پروردگار ہمیں کربلا کا رزق عنایت فرما، پروردگار اپنی آخری حجت کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے احوال اور انصار میں سے قرار دے۔